اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اس میں روزانہ نئے نئے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، جدید مسائل جن کو ہم کہتے ہیں، تو ان نئے پیش آمدہ مسائل میں شرعی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں اجتہاد جو ہے وہ کون کرے گا، اور آپ کے نزدیک اجتہاد کے اصول اور شرائط کیا ہیں؟
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ جو اجتہاد کی تعبیر ہے، یہ جس موقع پر اختیار کی، دیکھیے وہاں کیا گفتگو ہوئی ہے، اس روایت پر بہت کچھ کلام کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے سارے علم میں، علم اصول میں وہی روایت اس اصطلاح کا ماخذ ہے، وہیں سے یہ اصطلاح اجتہاد کی نکلی ہے۔ وہ گفتگو سیدنا معاذ کے ساتھ ہوئی ہے رضی اللہ عنہ، ان کو یمن کا عامل بنا کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، جیسے کہ روایت میں بیان کیا گیا ہے، تو ان سے پوچھا ہے کہ وہاں جو معاملات تمہیں پیش آئیں گے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کروں گا۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں وہ بات نہ ہو، یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو میں بھی بیان کر رہا تھا کہ قرآن کا ایک موضوع ہے، وہ اسی پہ گفتگو کرے گا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ روایت بیان کر رہی ہے، پوچھا کہ اگر قرآن میں نہ ملے، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اللہ کے پیغمبروں کی سنت کو دیکھوں گا، آپ کی سنت کو دیکھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، وہاں بھی نہ ہوا، وہاں بھی نہ ہوا، پھر کیا کرو گے؟ ان کا اجتہد و رائی ولا آلو، میں پھر اپنی عقل کو استعمال کروں گا اور پوری جد و جہد کر کے رائے قائم کروں گا، اس میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا۔ تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے ارشاد فرمایا، یہی در حقیقت ہر انسان کے لیے خدا کے پیغمبر کا پیغام ہے، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ بولا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ وہ بات تم نے کی ہے کہ جو خدا کے پیغمبر کا منشا تھا، یہی صحیح رویہ ہے، یہی اختیار کرنا چاہیے تمہیں۔ ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں یہی کہا ہے کہ یہ وہ دائرہ ہے جس دائرے میں ہمارے پاس قرآن کی سنت کی ہدایت نہیں موجود ہوتی، تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے جو عقل ہم کو دے رکھی ہے اس کو استعمال کریں گے۔ عقل استعمال کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، مجھے بھی کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے۔ معاملے کی نوعیت بڑی حد تک واضح کر دیتی ہے کہ کس کی بات قابل اعتنا ہوگی۔ اب خود سوچئے کہ اگر ایک عام آدمی بیٹھ کر معیشت کی گتھیاں سلجھا رہا ہو تو آپ اس کی بات کو اتنا قابل اعتنا نہیں سمجھیں گے، لیکن اگر کوئی ماہر معیشت گفتگو کر رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس نے اپنی زندگی لگائی ہے، اس نے اس علم کو پڑھا ہے، اس علم پر جو کچھ کام ہوا ہے اس پر اس کی نظر ہے، تو لہٰذا اس کی بات کو آپ زیادہ اعتنا اور توجہ سے سنتے ہیں۔ دنیا میں جو مسائل ہمیں پیش آنے ہیں وہ سارے دینی نہیں ہونے، یعنی وہ مسائل جو ہیں وہ معیشت سے متعلق بھی ہونے ہیں، معاشرت سے متعلق بھی ہونے ہیں، وہ کہیں اعضاء کی منتقلی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کہیں خون کے انتقال کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کہیں معاملہ اخلاقی بھی ہے اور کہیں معاملہ طبی بھی ہے، کئی ملی جلی چیزیں ہیں جو دنیا بھر میں پیش آتی رہیں گی۔ تو ان تمام چیزوں پر غور و خوض کرتے وقت ہر آدمی کو اپنی عقل استعمال کرنی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ عقل استعمال کریں گے تو دلیل دیں گے نا، آپ بتائیں گے کہ میں یہ رائے دے رہا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے۔ وہ دلیل یا مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی، اگر وہ کمزور ہے تو دوسرے لوگ اس کی غلطی واضح کر دیں گے، اگر وہ مضبوط ہے تو اپریسیشن ہو جائے گی، لوگ اس کو قبول کر لیں گے۔ اس میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک فرق رکھا ہوا ہے کہ لوگ علم و عقل کو استعمال کرنے میں متفاوت ہیں، صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت فرق ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض خاص علوم کی طرف خصوصی رجحان دیا ہوتا ہے، نہ ہر آدمی شاعر ہے، نہ ہر آدمی ادیب ہے، نہ ہر آدمی مصور ہے، تو اس کا ظہور بھی آپ سے آپ ہوگا۔ جو لوگ کسی فن کو، کسی علم کو، کسی مسئلے کو زیادہ گہرائی میں سمجھنے والے ہوں گے، ان کی بات زیادہ قابل اعتنا ہوگی، ان کو زیادہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی بات بیان کریں۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے میرے نزدیک، جو اگر معاشرے میں قدغنے نہ لگائی جائے تو آپ سے آپ ہونا شروع ہو جائے گا، میں اسی کا قائل ہوں۔ صحابہ اکرام کے زمانے سے یہ اسی اصول پر ہو رہا تھا، بعد کے ادوار میں جو کچھ پابندیاں لگائی گئیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عام طور پر ان پابندیوں کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ذرا نظم قائم ہو گیا اس سے، لیکن نظم تو قائم ہو گیا ہوگا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ذوق تحقیق ختم ہو گیا، ہر آدمی اس میں اپنا کنٹریبیوشن داخل کرے، یہ چیز ختم ہو کے رہ گئی۔ سوسائٹی کے ساتھ ریلیونس کے مسائل پیدا ہو گئے، کیونکہ ایک آدمی، اب مثال کے طور پر میں ہوں، پوری زندگی میں کبھی میں دکان لگا کے نہیں بیٹھا، تو میں کاروبار کے بے شمار مسائل کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب ایک کاروباری مسئلے سے متعلق رائے قائم کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں سر کی ٹھیکریاں بھی توڑ لوں تو کوئی معقول رائے قائم نہ کر سکوں، لیکن ایک عام مارکیٹ میں بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ چٹکیوں میں اس مسئلے کا حل بیان کر دیں. تو اس لیے اس کو پھیلا دیجئے, یعنی ساری سوسائٹی کے اندر یہ چیز پیدا کیجئے کہ جب آپ پر یہ واضح ہو جائے. دین کا عالم کیا کرے گا؟ دین کا عالم آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے, یہ مسئلہ سنت میں نہیں ہے, اس نے بتا دیا. اچھا, یا وہ یہ بتا دے گا کہ ہے اور اس میں یہ رہنمائی دے دی گئی. وہ رہنمائی اجمالی رہنمائی ہوتی ہے عام طور پر, وہ مل گئی آپ کو. اس کو لے کر ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے وہ اجتہاد کرے, رائے قائم کرے. ماہرین خود پیدا ہو جائیں گے, اعلیٰ درجے کے لوگ پہلے سے سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی رائے دیں گے. آرا جب سامنے آئیں گی اپنی معقولیت اپنے استدلال کی بنیاد کے اوپر یا مانی جائیں گی یا رد ہو جائیں گی.
سرکاری سرپرستی میں جو کہتے ہیں کہ اجتہاد سرکاری سرپرستی میں ہونا چاہیے یا اسلامی نظریاتی کونسل اس سلسلے میں بنی ہوئی ہے, تو اس کے وجود کی تو پھر کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی.
سرکاری سرپرستی سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سرکاری سرپرستی میں تو صرف احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے ہی پڑا کرتے ہیں. تو اس لیے آج راہ کرم اس طرح کی تجویزیں جو ہیں ان سے توبہ و استغفار کر لینی چاہیے. اجتہاد آپ کو کرنا ہے, مجھے کرنا ہے, ہر صاحب علم کو کرنا ہے, جو کسی فن کو جانتا ہے اس کو کرنا ہے. رائے دینی ہے اس کو, اس رائے کے اظہار پر بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس کی غلطی خود فطری اصولوں کے اوپر واضح ہوگی, یعنی جب آراء سامنے آئیں گی تو آپ ایک بات کہیں گے, میں بتاؤں گا کہ اس میں تو یہ غلطی ہے یا یہ چیز تو آپ نے ملحوظ نہیں رکھی, یا آپ نے تو یہاں پہ حقائق کو ٹھیک طریقے سے مرتب ہی نہیں کیا, یا آپ کے تو مقدمات کی ترتیب درست نہیں ہے. تو یہ عمل ایک آزادانہ عمل ہے جو سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے. یہی اصل میں اگر آپ غور کریں تو ترقی یافتہ معاشروں میں ہو رہا ہے, یعنی رائے کی آزادی کے ساتھ یونیورسٹیوں میں لوگ کام کر رہے ہیں, اداروں میں کام کر رہے ہیں, اکیڈمیوں میں کام کر رہے ہیں, وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایسے ایسے میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کے بعض مقالات میری نظر سے گزرے ہیں, ایسی احمقانہ تحقیقات ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے, لیکن ہے. ان کو بھی انکریج کیا گیا ہے, ہونے دیا گیا ہے. اصل میں وہ حماقتیں جب سامنے آتی ہیں تو دوسرے لوگ اس کا تجزیہ کرتے ہیں, نئی تحقیق سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے, انہی حماقتوں کے اندر سے بعض دریافتیں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی یہ عمل آپ اگر تجزیہ کر کے دیکھیں تو پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ ہوگا ہمارے یہاں بھی. اب اس کے بعد فرض کر لیجئے کہ ہمیں ریاست کی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہے, ایسا بھی ہے نا. اگر معاملہ مجھ سے متعلق ہے میں رائے قائم کر لوں گا, میں نے آپ کی رائے کو زیادہ بہتر مان لیا, اچھا میں نے ماضی کے کسی بزرگ کی رائے کو بہتر مان لیا, میرے اس حق کو آپ مجھ سے نہیں چھین سکتے. میرا اطمینان ابو حنیفہ کی رائے پر ہے الحمدللہ, میرا اطمینان احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر ہے الحمدللہ, میرا اطمینان آج کے کسی صاحب علم کی رائے پر ہے, ایک عام آدمی کی رائے پر ہے, میں اس پہ عمل کروں گا. یہ میں اپنے پروردگار کے سامنے جواب دوں عام آدمی کی حیثیت سے. ریاست کی سطح پر ضرورت پڑ گئی ہے کوئی رائے قائم کرنے کی تو پارلیمنٹ کا ادارہ موجود ہے, تمام اہل علم اپنی رائے وہاں رکھیں, پارلیمنٹ اس پر غور کرے. پارلیمنٹ میں قانون سازی کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کمیٹیز بن جاتی ہیں, ان میں ان متعلقہ علوم کے ماہرین سے رجوع کیا جاتا ہے. جب آپ ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ایک قانون کا مسودہ تیار کر لیتے ہیں, اس کے بعد پارلیمنٹ اس کو یا قبول کرتی ہے یا رد کر دیتی ہے. قبول کر لیتی ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے. یہی جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے دنیا بھر میں, یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے, اور مسلمانوں کے معاشرے میں بھی اسی کو اختیار ہونا چاہیے.